أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد فما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ لقمان کی آیات ہیں اور سورہ لقمان کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے جہاں حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا وہاں اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ توحید کیا ہے، توحید کے مضامین کیا ہیں، اللہ کی قدرت کیا ہے، آخرت کا بیان ہے وہ ہے. تو یہاں پر جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بیان فرما رہا ہے کہ میری قدرت کیسی ہے. میرا جو اللہ کو، اللہ رب العزت نے کی جو صفات ہیں ان صفات میں کوئی دوسرا اللہ کے ساتھ شریک نہیں. فرمایا کہ الم ترى ان الفلك تجري في البحر، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بے شک کشتیاں جو ہیں تجری في البحر وہ کہاں چلتی ہیں؟ دریاؤں میں چلتی ہیں. بنعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو لے کر چلتی ہیں تاکہ وہ اپنی نشانیاں تم کو دکھلائے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو کشتی رانی کی صنعت ہے، کشتی کی صنعت ہے، یہ ہم نے واقعہ نوح میں پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. ورنہ آپ دیکھیے یہی سمندر ہے، یہی دریاں ہیں، جس چیز کو ڈالو گے ڈوب جائے گی، انسان جائے گا ڈوب جائے گا، لیکن کشتی اتنے انسانوں کو لے کر اڑتی ہے لیکن ڈوبتی نہیں. کس چیز کا روکا ہوا؟ پھر کشتی سے بڑے جہاز، پھر آج کل کے بڑے بڑے جہاز، وہ جہاز میں دیکھو کتنا ٹنوں سامان لگا ہوا ہے، کتنے بھاری بھرکم کنٹینر اس کے اندر لگے پڑے ہیں بھرے ہوئے سامانوں سے، اور خود لوہے کا جہاز بنا ہوا ہے. آپ لوہے کو ویسے رکھو فوراً نیچے چلا جائے گا. اور یہی کشتی کی صورت میں ہے، جہازوں کی صورت میں ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے ملک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم، پوری دنیا کی تجارت تاجری جہازوں پر چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی کیا چیز ہے؟ یہ فرماتے ہیں میرا کمال، اللہ کا کمال. اور کشتی بنائی بھی اللہ کے حکم سے تھی، اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے کہ اس طریقے سے کشتی بناؤ، تو انہوں نے کشتی بنائی. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں کشتیوں کو کہ سدریاؤں میں چلتی ہیں اللہ کی نعمت کو لے کر، یعنی ساز و سامان جو اللہ نے بنائے ہیں ان کو لے کر وہ چل رہی ہے. لیوریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تم کو کیا کرے؟ بیان کرے. اور اللہ تعالیٰ تم کو یہ دکھلائے، یہ بتلائے کہ در حقیقت اللہ ایک ہے جس نے اس طرح کی چیزوں کو روکا ہوا ہے، جس نے ان جیسی چیزوں کو پلٹا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانی ہے. چنانچہ دیکھیے اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کشتی جب تبت بنائی, یہ کشتی کو لے کر, اور پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ایک تو ہیں نہیں, بے شمار اللہ کی نشانیاں کائنات عالم میں پھیلی ہوئی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے. عجیب مناسبت ہے, دو چیزوں کا نام لیا ہوا ہے. اس میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں. کشتی جب چل رہی ہو اور راستے میں پھنس جائے, موجوں کے بیچ میں آ جائے کشتی اور جہاز, طوفان میں گھر گئے, سمندر کی لہروں میں پھنس گئے, اب جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں, اسے کتنے تکلیف محسوس کرتے ہیں. اس کے لیے فرمایا کہ یہ نشانی ہے صبر کرنے والے کے لیے, اس کو چاہیے کہ صبر کرے. یہی موجیں زیادہ بڑھ جائیں, یہی لہریں زیادہ اونچی ہو جائیں, تو بڑے سے بڑا پانی کا جہاز بھی بالکل تن کا معلوم ہوگا. تو اس میں صبر ہے. اور اگر وہ کشتی لے کر انسان کو کسی ساحل پر لے جا کر چھوڑ دے تو اس میں کیا ہے؟ شکر. آپ دیکھیں نا, اب انسان ہوائی جہازوں میں بیٹھتا, یوں تو کہنے کو بڑے شاندار جہاز ہیں, بڑی دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ جہاز جب پھنسا بادلوں کے اندر, گرد و بارہ کے اندر, بجلی کے اندر, پھر دیکھو کیا حالت ہوتی ہے. ہر انسان بے بس ہے. پائلٹ کتنا پرانا پائلٹ کیوں نہ ہو, تجربہ کار کیوں نہ ہو, لیکن ہے تو سامنے اس کے مشین ہی نا, وہ بٹن ہی اور تو کچھ نہیں. اور کتنے واقعات ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ انہی بھنوروں میں پھنس کر, انہی طوفانوں میں پھنس کر, کبھی کوئی جہاز گر گیا, کبھی کوئی گر گیا, کبھی بڑے بڑے پانی کے جہاز ہیں وہ سمندر میں ڈوب گئے, الٹ گئے, موتیں آ گئی, کیا کرے گا انسان. اللہ تعالیٰ بچاتے بھی ہیں, دکھاتے بھی ہیں کہ دیکھو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ضرور جان بخشی ضرور ہوگی, یہ پکڑے بھی جاؤ گے, پکڑ بھی آ سکتی ہے انسان کی. اللہ اکبر. تو دیکھیے یہ انسان کا کیا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صبر و شکر کا مقام ہے. چل رہے ہو تو صبر کرتے رہو, تکلیفیں آتے رہیں گی صبر کرتے رہو, پہنچ گئے منزل کے اوپر اللہ کا شکر کرتے رہو. ان نکل لکھیں فرمایا اللہ رب العزت نے, ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے اس میں نشانی ہے. اب آدمی کتنا وہ کہتا ہے, کتنے انتظامات اپنے لیے کرتا ہے, جو کر سکتا ہے انتظامات کرتا ہے, لیکن جب اللہ کا بلاوا اس کو آتا ہے تو موت اللہ نے اس کو اگر کسی سمندری حادثے میں رکھی ہے یا فضائی حادثے میں رکھی ہے وہ تو آتا رہے, وہ تو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ان دو اس چیز کا بیان کر کے فرمایا کہ اس کے اندر در حقیقت شکر اور صبر دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں, وہ دونوں کے مواقع یہاں پر موجود ہوتے ہیں. اسی لیے جو ہمیں سواری کی دعا سکھلائی, سبحان الذی سخر لنا بهذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا, ہمارے تابع بنا دیا, کہ اب ہم اس سواری میں بیٹھیں گے اور ہم اڑ جائیں گے, یا پانی کا جہاز ہے تو سمندر میں اتر جائیں گے. سمندر کو دیکھو گے تو انسان کی روح کانپتی ہے کہ جتنا بھاری بھرکم سمندر, اس کی لہریں, لیکن کشتی میں ہیں, جہاز میں ہے اللہ کے حوالے. اور یہ فضائیں, ان میں انسان جہاز میں اڑتا ہے اللہ کے حوالے, ویسے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. پھنس گئے, مر گئے تو مر گئے, نکل آئے تو نکل آئے, یہ انسان کی زندگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس انسان کی پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم کشتی میں سفر کرتے ہو, وہ ازا غشی ہوں موجوں, اور جب ان کو کون ڈھانپ لیتی ہے, پانی کی موج ڈھانپ لیتی ہے. پانی کے جہاز میں جا رہے تھے, بڑے مزے سے سفر کر رہے تھے, اچانک موجوں پہ موجیں آنی شروع ہو گئی, اور ان موجوں نے پانی کے اوپر سے بھی موجیں جا رہی ہیں, ان موجوں نے پانی کو ڈھانپ لیا. ویزا غشی ہوں موجود پر زلل, اس طرح ڈھانپنی جیسے بادل ڈھانپتا ہے. دعو اللہ مخلصین له الدین, پھر انسان کیا کرتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے بڑے اخلاص کے ساتھ, نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے, نہ کسی سے مدد طلب کرتا ہے, اس کو معلوم ہے سب بے چار, سب بے بس ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. مخلصین لہ الدین، خوب گڑگڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے. فلما نجاہم الی البر، فرماتے پھر جب ہم اس انسان کو ان موجوں سے نکال کر خشکی تک پہنچا دیتے ہیں، ہم انہوں مقتصد، پھر کوئی تو سیدھے راستے پر چلتا ہے، کوئی پرانی ڈگر پہ آ جاتا ہے. ایک مرتبہ میں سفر سے آ رہا تھا اسلام آباد سے، یہ غالباً پچھلے سال کی بات، ہم جب چلے تو اسلام آباد میں بارش تھی اور کراچی میں بھی بارش تھی، جو لوگ بتا رہے تھے. ہم سمجھ رہے تھے کہ جہاز چلے گا نہیں، لیکن یہ ہوا تو چل پڑا، اور آگے پیچھے دوسرے جہاز بھی تھے کمپنی کے، ایئر ویلو شاہین وغیرہ، وہ بھی سارے روانہ ہو گئے. جب جہاز چلے گا تو بس چلے گا، روانہ ہو کے بیٹھ گئے. لیکن یہ ذہن میں تھا کہ بارش ہے تو ادھر بھی ہو رہی، ادھر بھی ہو رہی، پتہ نہیں راستے کا کیا عالم ہوگا. اب جب چلا جہاز تو بادل تو تھے، بارش بھی تھی، جو کچھ کو لے کھاتا ہے جہاز وہ بھی چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا. میرا اندازہ یہ کہ غالباً ہم سکھر تک آئے ہوں گے، ایک اندازہ ہے میرا. تو اتنے بارش، اتنی بجلی اور اتنے حالات اس کے خراب کے پائلٹ نے اعلان کیا کہ جی اب ہم آپ کو سروس نہیں پرووائڈ کریں گے، کوئی چائے پانی کچھ نہیں ہوگا، ہم سب بیٹھ جائیں، اس کو موسم بہت خراب. اچھا ہم نے بھی باہر سے دیکھا تو چاروں طرف اس کی بجلی کا کڑا بالکل لال ہو رہا ہے، اور بارش طوفان تو تھا ہی، اور جہاز کی حالت خراب. اب پورے جہاز میں سناٹا، کوئی آواز کسی کی نہیں نکل رہی، سب خاموش. معلوم ہے کہ بھائی بہت سر پر ہے، ذرا سی کوئی اوپر نیچے ہوا گئے. اس پر انسان کو اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے کہ انسان بے بس کتنا ہے، کوئی کسی سے نہ پوچھ رہا ہے، نہ بات کر رہا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ منزل پر پہنچا ہے. اسی کے بیچ میں مغرب کا وقت بھی آنا تھا، وہ آ کر چلا بھی گیا مغرب کا وقت، کیونکہ گھاس چھوٹا بھی تھا، پیک بھی تھا، ہلنے کی جگہ بھی نہیں تھی، ادھر سے اعلان بھی ہو رہے تھے کہ آپ ہلے نہیں اپنی جگہ سے. خیر اللہ نے خیرافیت سے پہنچا دیا، اتر گئے. جب اترے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، اللہ رب العزت نے عافیت سے خیریت سے منزل پہ پہنچایا. مغرب بالکل کا جو وقت تھا بالکل اختتام کے قریب تھا، مغرب کا عشاء کا وقت داخل ہونے والا ہے. تو میرے ساتھ اتفاق سے ایک دوست مجھ کو مل گئے جہاز میں، وہ پرانی اس سے شناسائی تھی، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے. میں نے ان کو کہا کہ دیکھو ابھی ہم موت کو اتنا قریب سے دیکھ کے آ رہے ہیں، ہے نا جی، چاروں طرف طوفان میں پھنسے ہوئے تھے، اب دیکھتے کتنے انسان نماز پڑھتے ہیں ادھر. ابھی مغرب کا وقت باقی تھا، 10-15 منٹ تھے، ہم وضو کر کے جس کی وضو تھی نماز مغرب کی پڑھ سکتا تھا. آپ یقین جانیے کہ اس میں سے بمشکل 5-10 آدمی آئے ہوں گے نماز پڑھنے کے، باقی اترتے پھر وہی ہنسی مزہ، ہنسی ہنس گل میں چلتے اور نہیں آیا کوئی نماز پڑھنے، 5-10 آدمی بمشکل اترے ہوں گے. یہ اس کا بیان ہے اللہ تعالیٰ، جب مصیبت پڑی اس وقت کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، اس وقت کو اللہ سے گڑ گڑا کر کیا کر لی، دعائیں مانگ لی. جب اللہ نے خیر آفیت سے اتار دیا زمین کے اوپر اور اطمینان سے ہو گئے، تو فرمایا کہ فمنہم مقتصد، کوئی تو سیدھے راستے پر رہا. اللہ کو سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ نافرمانی اب نہیں کروں گا، لیکن اب اس نے نافرمانی دوبارہ شروع کر دی. پہلے کام دیں کہ نمازی چھوڑ دی جو سر پہ تیار تھی، بالکل سامنے تھی. بمانے بھگ ہوا کہتے کہ بعض دوسرے لوگ وہ تھے جو دوبارہ اپنے خرمستی میں لگ گئے، پھر اللہ کو بھول گئے، کبھی پھر کبھی پھنسیں گے دوبارہ. حالانکہ اللہ اگر کسی کی موت دینا چاہے تو اس کو اس طوفان کی ضرورت ہوگی، وہ تو گھر کے اندر بھی، بستر کے اندر بھی لیٹا ہوا تو بھی موت آتی ہے انسان کو، اس کے لیے اللہ کو اتنا لمبے بسنے کی تو کوئی ضرورت نہیں. لیکن یہ انسان کی عادت کا بیان ہے، انسان سمجھتا ہے کہ کوئی بڑا طوفان آئے گا تو میں کچھ برما مروں گا، ورنہ میں چلتا رہوں گا سیدھا سیدھا سا، مجھے کچھ بھی نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بعد جب عہد کر لیتا ہے انسان، موج آنے کے بعد پھر اس نے عہد کر لیا تو سیدھا راستے پر رہا. فما یشہد بآیاتنا الا کل ختائر کفور، ہماری آیاتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ انسان کرتا ہے جو جھوٹا ہو اور حق کا نہ ماننے والا ہو. حق کا کیا ہو؟ نہ ماننے والا، وہ انکار کرتا ہے اللہ کی آیات. یہ جو زندگی میں انسان کے، یہ تو اللہ نے ایک مثال دی نا کہ موج آ گئی، زندگی میں انسان کو اللہ کی طرف سے جھٹکے لگتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سمندر کی موجوں میں ہی پھنسے, بادلوں کے اندر ہی پھنسے جاتا, یہ ضروری نہیں ہے. دنیا میں خدا نہ خواستہ آپ کی کسی جگہ پر انسان جا رہا ہے, کسی ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہی ایکسیڈنٹ بڑا بھی ہو سکتا تھا, یہی ایکسیڈنٹ جان لیوا بھی ہو سکتا تھا. سڑک پر چلتے ہوئے آپ تو سیدھے چل رہے تھے, سڑک پر چلتے ہوئے کوئی گاڑی آپ سے آ کر ٹکرا گئی پیدل راہگیر سے, یہ موسم مناظر نمرات دن رات دیکھتے ہی نہیں دیکھتے. اچھا خاصا صحت مند انسان ہے, بیمار پڑ گیا, اچھی خاصی بیماری لمبی ہو گئی, یہ جھٹکے ہیں اللہ کی طرف سے, یاد دہانیاں ہیں اللہ کی طرف سے کہ دیکھو یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہ ایکسیڈنٹ بڑا بھی ہو سکتا, یہ تمہیں موت بھی دے سکتا, یہ بیماری آئی, بیماری آ کر تم کو جھنجھوڑ بھی سکتی ہے, بڑی بھی بن سکتی ہے, یہ بیماری معذوری تک بھی لے جا سکتی ہے. اور یہ چیزیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرماتے فقط جاءکم النذیر, ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والے بھیجے, یعنی تم صبح جاؤ اللہ کی احکامات کو ماننے کی عادت ڈالو. ہم نے یہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں کبھی پکارا نہیں, ہم نے کبھی تمہیں احکامات نہیں بھیجے, یہ بات نہیں ہے کہ تو اچانک ہم نے تمہیں موت دے دی اور عذاب میں ڈال دیا, ایسا نہیں ہے. ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والے بھیجے تھے دنیا میں, تم نے ان کی بات نہیں مانی. حضرات محسرین فرماتے ہیں کہ نذیر کون ہے, ڈرانے والے کون ہیں, جنہوں نے آ کر انسان کو ڈرایا تھا کہ اللہ کی باتوں کو ماننے کی عادت ڈالو. حضرات محسرین فرماتے ہیں کہ یہ ڈرانے والے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, جو آئے مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں پر آئے. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ ڈرانے والے سے مراد کتاب اللہ, اللہ کی جو کتابیں ہیں اس نے ہمیں ڈرایا کہ دیکھو اللہ کے احکامات یہ ہیں, تم اللہ کے حقوق کو نہیں مانو گے تم مصیبت میں مبتلا ہو گئے. بعض حضرات نے فرمایا کہ نذیر سے مراد ہے بیماریاں, جو انسان کو چھوٹے موٹی بیماریاں پیش آتی ہیں دنیا میں, یا کوئی حادثات سانحات چھوٹے موٹے خدا نخواستہ پیش آ جاتے ہیں, یہ تم کو ڈرانے والے ہیں اللہ کے عذاب سے کہ دیکھو موت کسی طرح بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے, چھوٹے ایکسیڈنٹ سے بھی آ سکتی ہے, طبیعت کی خرابی سے بھی آ سکتی ہے, کوئی اور ذریعہ بھی ہو سکتا. اور بات حضرت مفسرین نے فرمایا کہ جب انسان کے بالوں میں سفید بال نمودار ہوتا ہے, یہ ہے نذیر, یہ ہے ڈرانے والا کہ دیکھو اب بالوں میں کیا اترنے لگی, سفیدی آنے لگی, اب جوان نہیں رہے, اب بڑھاپے کی طرح بڑھ رہے ہو, ہوش کرو. ٹھیک ہے نا بات, جب بڑھاپا شروع ہوگا تو بس انسان کی زندگی کا الارم ہے کہ الارم بول پڑا جانے کا. اور بعض حضرات محسرین نے فرمایا کہ نذیر سے مراد ہے پوتے یا نواسوں کا پیدا ہو جانا. انسان کی جب بچوں کی شادیاں کر دی, بچوں کی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں, یہ ہے ڈرانے والے. ڈرو, اگلی جنریشن شروع ہو گئی, اگلی نسل شروع ہو گئی, ہے نا جی. اب ان کے لیے جگہ کی ضرورت ہے, بڑے میں اب جگہ خالی کرنی پڑے گی آپ کو دنیا میں سے, صحیح مان رہی ہے, یہ ہے ڈرانے والا. تو بھائی یہ جو فرمایا نا موج آ گئی, میں کہہ رہا ہوں سب ایک موج کو اللہ رب العزت نے کیا دی ہے, مثال دی ہے ہنسنے کی, کسی مشکل میں آنے کی. مشکل میں آنے کے لیے گھر میں بھی مشکل میں آ سکتا ہے, سڑک پر بھی آ سکتا ہے, دفتر پر بھی آ سکتا ہے, کوئی بیماری آ سکتی ہے, کوئی حادثہ آ سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں کا انکار وہی کرے گا جو جھوٹا ہوگا, حق کا نہ ماننے والا ہوگا. دیکھیے ایک ہوتی ہے بدعملی, آپ نے عمل نہیں کیا, اور ایک ہوتی ہے سرکشی, جس کو ہم کہتے ہیں ایک ہوتی ہے چوری, ایک ہوتی ہے سینہ زوری. سینہ زوری سرکشی ہوتی ہے. انسان سے تو گناہ ہو جاتے ہیں, معصوم تو نہیں, معصوم تو تم بھی اکرام نہیں سنا, لیکن گناہ ہونے کے بعد اس کی پرواہ کرنا کہ ہاں جی میرے سے غلطی ہو گئی, اپنے اندر ندامت کا پیدا کرنا, اس غلطی کی تلافی کی کوشش کرنا, یہ مومن کی تک کی شان ہے, مومن کا کام ہے. اور ایک ہوتی ہے سرکشی. سرکشی کا مطلب کیا, کہ میں تو نہیں مانتا یہ کام, میں نہیں مانتا کہ اللہ کا حکم ہے, یا میں اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک, میں اللہ کے حکم کو ہی نہیں مانتا. جیسا آج کل ہمارے لوگ ایسی بے دھیانی سے زبان استعمال کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ بھائی کس بے باکی سے زبان استعمال کر رہا ہے یہ انسان, یہ کون سا حکم ہے جس کو لوگ مانتے ہیں, یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا, یہ میں کیسے کروں گا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ارے بھائی سن کر لو, پھر کوشش تو کر کے دیکھو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی, نہ ہو تو پھر کوئی بات. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں کا انکار, سرکشی مراد ہے یہاں پر, کہ ہماری آیتوں پر انکار کوئی نہیں کر سکتا مگر وہی انسان کرے گا کہ جھوٹا ہو حق کو نہ ماننے والا ہو. وہ انسان انکار کرتا ہے. ہاں رہی بدعملی, سستی ہو گئی, اس سستی کی وجہ سے کوئی گناہ ہو گیا, کوئی منکر ہو گیا, تو بندہ ہے معافی مانگتا رہتا ہے, معافی مانگنے کا اللہ معاف فرما دے اللہ. تو یہ بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو بہت مختصر اللہ نے انسان کی زندگی کو بنایا, پتہ نہیں کس دن انسان کی زندگی کا یہ چراغ گل ہو جائے اور انسان کو پھر مہر مہلت ہی نہ ملے کبھی پلٹ کر دیکھنے کی بھی, کیسے ملے گی جب دنیا سے چلا جائے. اس لیے ہمیشہ انسان فرمایا کہ اللہ رب العزت اسی کو جگہ جگہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ تم لوگ تقوا اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے نا, معافی انسان خود کو خود مانگنی شروع کر دیتا. جب اللہ اصل چیز ہے, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, وہ اللہ کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جائے ایک مرتبہ, تو ہر گناہ کے اوپر انسان کا دل پریشان ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا, اچھا کام نہیں کیا, پھر وہ معافی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے. یہی مقصود ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایوہ الناس, اے لوگو, اتقوا ربکم, تم اپنے رب سے ڈرو, اپنے رب کا خوف دل میں پیدا کرو. وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. فرمایا کہ اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے, اور ڈرو اس دن سے, دیکھو ڈرو اس دن سے, لا يجزي والد عن ولده شيئا, جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آ سکے گا, نہ جس دن کوئی باپ بدلہ دے سکے گا اپنے بیٹے کو, کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے, سب اپنی مشکل میں پھنسے ہوئے. ولا مولود هو جاز, اور نہ کوئی بیٹا وہ کام آ سکتا ہے اپنے باپ کے, کچھ نہیں, کچھ کام نہیں آ سکتا. اس لیے ایک دن ایسا آنا, ہم دنیا میں بڑے, اللہ نے ہمیں انسانوں کو جو پیدا کیا, ہر انسان کے خاندانوں میں پیدا ہوا, اللہ نے فطری طور پر ایک انسان کی کیا بنایا, خاندان بنایا, ماں ہے, باپ ہے, بہن ہے, بھائی ہے, چچا ہے, تایا, ماموں, رشتے ماشاءاللہ پھیلے ہوئے. انسان کو ایک ان رشتوں سے ایک قلبی طور پر بڑی ایک انسان کو ایک ڈھارس ہوتی ہے, بڑا سہارا ہوتا ہے کہ جی میرے تو ماشاءاللہ بھائی ہے, میرا ماشاءاللہ باپ ہے, میرے ماشاءاللہ بہنیں ہیں, میرے ماشاءاللہ جناب بھائی ہیں, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, میرا تایا ہے, میرا چچا ہے, میرا ماموں ہے, میرا خالہ ہے, میرے فنانے, میرے فنانے, یہ جاننے والے ہوتے, ایک سلسلہ ہوتا ہے, اس کا انسان کو ایک بڑا ایک سہارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا میں تو سہارا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود جب دنیا میں کوئی کام ہونا ہوتا تو ہو کے رہ جاتا, ساری رشتے داریاں, سارے تعلقات, بعض لوگ ہوتے ہیں تعلقات بنانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں اپنے تعلقات کو بنانے پر, فلانے محکمے میں میرا تعلق والا, فلانے میں میرا تعلق والا, فلانے میں میں یہ ہوں, فلانے میں میرا یہ ہوں, اور جب کسی مشکل میں نعوذ باللہ آتا ہے, کوئی کام ہونا ہوتا ہے, تو کام ہو جاتا ہے, سارے تعلق والے کھڑے کے کھڑے رہ گئے, دوست آبا ایسے ہی رہ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی تم ڈرو, اس دن سے ڈرو جس دن کہ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا, نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا اس دن. یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر یہ جو, اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں یوں بیان کیا گیا کہ قیامت کے روز ماں باپ اولاد کی اور اولاد ماں باپ کی شفاعت کریں گے, اس وجہ سے ان کو کامیابی ملے گی. ماں باپ کس کی سفارش کریں گے؟ اولاد کی. اولاد کس کی کریں گے؟ ماں باپ کی. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم, یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان لے آئی اور ایمان لا کر اپنے ماں باپ کے تابع ہو گئی, وہ مومن ہو گئے, تو ان کی اولاد, تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ماں باپ صالحین کے درجے میں پہنچا دیں گے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی نیک ماں کان ابوہما صالحا, ماں باپ نیک تھے, اس نیکی کا فائدہ اولاد کو ہوتا ہے. دو طرح سے فائدہ اولاد کو, کیا؟ ایک تو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت اس ماحول میں کرتے ہیں کہ بچے بھی نیک بنے. اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو گھر کا ماحول نیک ہوتا ہے, گھر کا ماحول نیک ہوتے ہیں بچے خود بخود نیک ہوتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ ماں باپ آخرت کو اپنے بچوں کی سفارش بھی کریں گے کہ اللہ یہ میرے بچے یہ میرے دیگر گوشیں ان کی بھی آپ مختلف فرما دیجیے. مجھ کو اکیلے جنت میں کیا مزہ آئے گا اگر میرے بچے میرے ساتھ نہ ہوں. پھر جس طرح آپ کہیں تفریح میں جائیں بچے آپ کے ساتھ نہ ہوں تو آپ کی تفریح ادھوری رہ جاتی ہے. آپ بھی بار بار کہتے ہیں کہ کاش میرے ساتھ بچے بھی ہوتے تو ان کو بھی مزہ آتا. یہاں جنت میں انسان جائے گا اور اکیلا جائے جنت میں یا بیوی کے ساتھ چلا گیا بچے نہ ہو بھی لگے باہر رہے گئے تو انسان پہنچے گا اللہ میری جنت میں مجھ کو کیا مزہ آئے گا میرے ساتھ میرے بچوں کو بھی کیا ہے آپ میرے ساتھ کر دیں. اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی کر دیں یا بچے نے اللہ نے ان بچوں کو بڑے نیکی کے مقام پر پہنچایا. وہ بچے کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو جنت میں آپ نے بھیجی تھی ہمیں اپنے ماں باپ کے بغیر تم دنیا میں کہیں جاتے ہی نہیں تھے ہمیں تو مزہ ہی نہیں آتا تھا تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ کو بھی بھیج دیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحق میں ضروریت ہوں ان کے ساتھ ہم ان کے بچوں کو بھی بھیج دیے جائیں. تو پتا چلا کہ ماں باپ کی سفارش آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں قبول کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھا کہ باپ بیٹے کا بیٹے باپ کے کام نہیں آئیں گے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہمارے قرآن میں اور دوسرے حضرات مبصرین بھی لکھتے ہیں کہ یہ تو فرمایا کہ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا یہ اس وقت ہوگا جب ایک مسلمان ہو دوسرا کافر ہو ایک مسلمان ہو دوسرا کافر تو یہ ہوگا کہ بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا. لیکن اگر دونوں مسلمان ہیں تو باپ کی بکرت ہو گئی وہ بچوں کو ساتھ لے جائے گا اور بچے کی مفرت ہو گئی وہ باپ کو ساتھ لے جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو وہ دنیا میں نیک اعمال کریں گے تو ان کے نیک اعمال ہونے کا ثواب تم کو آخرت میں بھی فائدہ پہنچے گا. اگر اللہ کی بارگاہ میں تمہاری مفرت نہیں تو بچے تمہیں کھینچ کے لے جائیں گے. یہ نیکی کا ماحول یہ کوئی بیکار جانے والا ماحول نہیں ہے. اللہ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا ومن سلم من آبائہم وازواجہم وذریاتہم کہ جنات عدن یعنی ہمیشہ جنت میں عدن کی تشریح دو طرح سے کی ہے محدثین مفسرین نے لکھا کہ عدن سے میں نے معنی کے معنی آتے ہیں عدن جب بھی عدن جنات عدن اس کے معنی آتے ہیں ہمیشہ رہنے کی جگہ وہ باغات جہاں انسان ہمیشہ رہے گا. بھائی دنیا میں آپ کتنا شاندار باغ بنا لو اس باغ کو چھوڑنا تو ہے نا یا تو موت کی صورت میں چھوٹے گا یا دنیا میں خدا نہ خاصا کوئی اور مشکل آئے گی انسان بیچ بیچ دیتا ہے. اس کو تشریح کی ہمیشہ رہنے کی جگہ اور دوسری تشریح یہ کی کہ عدن جنت کے باغوں میں سے یا جنت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے جس کو عدن کہتے ہیں. تو اس کو فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا وہ جنت کے ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل ہوں گے اور جو نیک باپ اور اولاد ان کی ہوگی وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوگی. تو پتہ چلا کہ اگر سب مسلمان ہوں گے تو ایک دوسرے کو کھینچ کھانچ کر لے ہی جائیں گے. اللہ کی بارگاہ اس لیے ہم ہمیشہ بھی دوستوں سے بھی یہی کہتے ہیں خود بھی یہ کہتے ہیں بھائی اپنے گھروں کے ماحول کو نیک بناؤ. بے شک ہمارے اعمال اس قابل نہ ہوئے تو کم از کم بچے اگر نیک ہوں گے تو وہ تو ہمیں کھینچ لیں گے اپنے ساتھ کوئی تو ہمارا سفارشی بنے گا. اور یہ جو فرمایا کہ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا مراد اس سے کہ ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے یہ اس کے کام نہیں ہے. اصل چیز آپ قرآن کریم پڑھو ترجمے کے ساتھ پڑھو آپ دیکھنا کہ ایک چیز کا بیان اللہ تعالیٰ بار بار کرتے ہیں وہ ایمان کا بیان. ایمان ایمان اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان ہر تھوڑی دیر بعد یہ مضمون آتا پتا چلا کہ اصل ایمان ہے. اصل ایمان ہے اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی ایمان کی حفاظت کرنی. اس ایمان کی حفاظت کے لیے بنیادی چیز کیا ہے گھروں کا ماحول. اس گھروں کے ماحول کو اسلامی بناؤ. سختی بھی اتنی نہ کرو کہ بچے بددل ہو جائیں نہیں سختی بھی نہیں کرو. اتنا دقے مسی ماحول بھی نہ بناؤ کہ کوئی آنے جانے کے لیے بھی تیار نہ ہو. ماحول کو دیندار رکھو. دینداری کے لیے سختی کوئی ضروری نہیں. دینداری کے لیے دنیا سے کٹ کے رہنا کی کوئی ضرورت نہیں. دینداری آپ سب کے ساتھ مل کر بھی دینداری اختیار کر سکتے ہو. اس دینداری میں مزہ آئے انسان کو. اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا دل لگے اس دینداری میں. یہ چیز پیدا ہوتی ہے اللہ والا کی صحبت کے ساتھ. اسی لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ کے دینی ماحول سے جوڑ کر رکھو گے تو بچے خود بخود دینی ماحول کے اوپر رہیں گے اور وہی بچے آپ کے لیے آخرت کا کیا بنیں گے سرمایہ بنیں گے.
انما وعد الله حق، فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تم کو ہرگز یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا کی زندگی کیا؟ یہ دیکھو جی، خاندان کے لوگ تو سارے یہ کام کرتے ہیں، ان کے ہاں تو گانے بازے کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، ہم تو سب سے پیچھے رہ جائیں گے. ان کے ہاں تو مخلوط اجتماع بھی ہوتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم سب سے پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے اگر رشوت نہیں لی تو ہماری زندگی کا دوسرا نظر کیسے ہوگا؟ ہم نے سودی کاروباروں کے اندر اگر داخل نہیں ہوئے، ہم تو تجارت میں سب سے پیچھے رہ جائیں گے. یہ شیطانی دھوکے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز تم کو یہ دنیا کی زندگی میں دھوکے میں نہ ڈال دے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ، اور نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دھوکے باز، یعنی شیطان. اللہ کے نام سے تم کو وہ دھوکے باز شیطان بھی تم کو کیا نہ کرے، دھوکہ نہ دے. یہ شیطان دھوکہ ڈالتا. اب دیکھیے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ماحولوں میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں. یا تو تبدیلی اس طرح آتی ہے پورا گھرانہ چینج ہو جاتا ہے، یعنی بری بات کی بتا رہا ہوں، غلط جانب میں تبدیلی. ویزا لگ گیا صاحب، تعلیم کا ویزا لگ گیا یا ملازمت کا ویزا لگ گیا، اور اب صاحب بہادر باہر روانہ ہو رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں، تو پورا خاندان خوش ہے کہ چلو جی ایک تو پہنچا وہاں پہ، انشاءاللہ آہستہ آہستہ دوسرے بھی وہاں پہ پہنچیں گے. اب وہاں پہنچ گئے، دینی تربیت ماں باپ نے نہ یہاں کی، نہ یہاں اس کو نمازوں کا ہوش تھا، نہ یہاں اس کے پاس دینی مجلسیں تھیں، دینی محفلیں تھیں، بالکل دین کے معاملے میں سفچٹ. پہنچ گئے اس ماحول میں، یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا یا ملازمت کے لیے پہنچ گئے، وہ ماحول پورا ایک آزاد ماحول. اور نوجوان ہو، ماحول آزاد ہو، کسی کا ڈر اوپر نہ ہو، خاندان نہ ہو، سر کے اوپر کوئی دوسرے نہ ہو، تو انسان کہاں جاتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا کر بالکل وہاں کے رنگ میں لگ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہی شادیاں کر لیتے ہیں، وہیں کی مقامی خواتین سے، عورتوں سے، لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں. تو جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی رخصت ہوئی. اب مجھے بتائیے کہ اگلی جو اولادیں پیدا ہوں گی، نسل پیدا ہوگی، جنریشن آئے گی، تو کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ بتائیے کیسے مسلمان ہوں گے؟ کتنے لوگ وہ ہیں، ایک نہیں ان گنت ہمارے مسلمان بھائی وہ ہیں جو پڑھنے کے لیے کسی زمانے میں وہاں پہنچے تھے، وہیں مقامی لڑکیوں سے شادیاں کی. اب ان کی جو بیویاں ہیں، یعنی اس کے جب جو بچے ہیں، تو اس کی بیوی چونکہ کرسچن تھی، عیسائی تھی، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے ہر اتوار کے دن گرجا گھروں میں ان کے عبادت کرنے کے لیے. ان کو خود تو اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. تو ان چکروں میں لگ کر اولاد ہاتھوں سے چلی گئی. اولاد کیا گئی، گھر کا ماحول ہی عیسائیوں والا ہو گیا، مسلمان رہے گا. بے شمار گھرانے آج اسی مصیبت کا شکار کہ دین سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے ایسے معاملات کے اندر. اسی لیے میں ہمیشہ اپنے بھائیوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ اگر اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھیج رہے ہیں ملازمت کے لیے یا تعلیم کے لیے، خدارا ایسے مت بھیجیں کہ ان کے وہاں پر ان کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ورنہ آپ کے گھروں میں دولت تو آ جائے گی، ڈالر اور پاؤنڈ تو آ جائیں گے آپ کے گھروں میں، لیکن ان گھروں سے دین رخصت ہو جائے گا، بچے ہاتھوں سے چلے جائیں گے. یہ بہت مہنگا سودا ہے. ایک مرتبہ ہم اسی طرح باہر کے ملک میں تھے، وہاں پر ایک صاحب کے گھر گئے، برف باری کی وجہ سے موٹر وے بند ہو گئی تھی. تو اب انہوں نے کہا کہ جی میرے دوست ہیں یہاں پر، ہم ان کے گھر جاتے ہیں، نماز واز پڑھ لیتے ہیں. ہم برابر میں پہنچ گئے ان کے گھر پہ. جس جگہ ہم نے جاناماز بچھائی وہاں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی. ہم نے کہا یہ تو مسلمان ہے نہیں، یہ تو کہہ رہے تھے مسلمان ہے. میں نے کہا آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہی تو مسلمان نہیں ہے، ہر طرف حضرت مریم کی تصویر لگائی ہوئی ہے، ہم نے تو عیسائی. تو وہ اس وقت جو مالک تھا گھر کا، جو میزبان تھا، وہ کوئی باہر نکلا ہوتا، اس نے کہا نہیں ہے تو مسلمان، عرب تھا، ہے تو مسلمان. میں تو اس کو ہمیشہ مسلمان سمجھ کے ملتا رہا، گھر میں پہلی مرتبہ آیا. جب وہ آگے ہم نے ان سے پوچھا، نماز پڑھنے کی پورے گھر میں جگہ، ہر جگہ حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر لگی. خیر نماز پڑھنے کے لیے ہم نے تصویروں کو ایک طرف کو پیچھے کیا، نماز پڑھی. جب وہ میزبان آئے تو انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، پھر اس نے مسلمانوں والا نام بتایا. تو پھر ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ تصویریں کیسی ہیں، تصویریں نہیں بلکہ وہ مورتیاں باقاعدہ،
اسٹیل کی بنی ہوئی ہے، پیتل کی بنی ہوئی. کہنے لگا کہ اصل میں میں جو ہوں میں تو یہ عرب کے کسی ملک کا نام بتایا، اس ملک سے میں آیا ہوں، مجھے یاد میرا پاس ملک بتایا اس فلسطین والا تھا. اس نے کہا کہ یہاں آیا تم، یہاں کر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، یونیورسٹی میں داخلہ لے کر پھر میری شادی یہی کی لڑکی سے ہو گئی. تو مجھے دین کے بارے میں ویسے ہی کچھ پتہ نہیں تھا. میری جو بیوی تھی جب ہمارے یہاں بچے ہوئے، وہ ان بچوں کو اپنے ہر اتوار کے دن اپنے چرچ لے کے جاتے. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اب بچے باقاعدگی سے چرچ جاتے ہیں، میری بیوی بھی چرچ جاتی، میں نہیں جاتا اتوار کے دن. یہ مورتیاں سب اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں پھیلی پڑی. تو آئے تھے پڑھنے کے لیے، پوری نسل گواہ بیٹھے، پوری نسل ہاتھوں سے چلی گئی. اسی لیے بھائی اپنے بچوں کو جو کوئی انسان باہر بھیجے، اس طرح اندھا دھن مت بھیجے، اندھیرے میں مت بھیجے کہ بچوں کو وہاں ڈال دیا وہ بچے کیا بنیں گے. جب تک کہ وہاں پر اپنے اس بچے کے دین ایمان کی حفاظت کی وہ ذمہ داری نہ اس کا کوئی انتظام نہ کرے، اس کے بغیر بچوں اولاد ہاتھوں سے چلی جائے. کسی کو بھیجنا ہے بھیجے، لیکن وہاں ایسی جگہ پر بھیجے جہاں اس بچے کے ساتھ وہاں کے نیک لوگ ہوں. میرے والد صاحب حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب اس موضوع کے اوپر ہے کہ غیر مسلم ممالک میں مسلمان کیسے رہیں. انہوں نے اس کے اندر کئی چیزیں اس کے اندر لکھی ہیں، وہ ان لوگوں کو پڑھنا ضرور چاہیے جن لوگوں کے گھر والے ملک سے باہر رہتے ہیں. غیر مسلم ممالک میں مسلمان کیسے رہیں، بڑی مفید اور بڑی اہم کتاب ہے. تو انہوں نے ایک بات اس میں یہ لکھی کہ اپنی مسجد سے تعلق رکھو، جو بھی باہر جائے اب تبلیغی جماعت سے جو مقامی جماعت ہو، اور اپنی مسجد سے تعلق بنا کر رکھیں. ورنہ اگر اس طریقے سے اس ماحول میں چلے گئے کہ کوئی تعلق نہ بنا، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سب کچھ ہاتھوں سے نکل جائے. اصل حفاظت کی چیز کیا ہے؟ وہ انسان کی دین ہے جس کی حفاظت کرنی. اس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ آخرت میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ جنت میں پہنچائیں گے، اہل کفر کو اللہ دوزخ میں ڈالیں گے. بے شک اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وہ سچا. جب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے. کہ اور وہ تم کو پھر فرمایا کہ دیکھو ہرگز تم کو یہ شیطان بلا یغرنکم، ہرگز تم لوگ جو ہے دھوکہ نہ دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دھوکے باز ہو شیطان. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، اور نہ ہرگز تم لوگ تمہیں دھوکہ دے اللہ کے بارے میں وہ دغا باز ہو شیطان، کوئی تم کو دھوکہ نہ دے. یاد رکھو اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت وہ اٹل ہے، وہ اپنی جگہ پر بدستور ہے. کوئی شیطان کتنا دھوکہ دے لیکن اللہ کی طاقت کو کوئی بدل نہیں سکتا. ہاں دوسرا انسان ایمان کو خراب کر سکتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پانچ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی نہیں کر سکتا. یعنی پانچ چیزیں وہ ہیں جس کا علم اللہ کے پاس، جس پہ قدرت اللہ کے پاس، کسی کے پاس وہ قدرت آ نہیں سکتی. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعۃ، کسی کے پاس اس کا علم نہیں سوائے اللہ. بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم ناواقف ہو قیامت سے کے آنے سے، اس طرح میں بھی ناواقف. کوئی علم اللہ کے اندر کسی کو نہیں دیا. یہاں تک کہ موت کو بھی پتہ نہیں کہ کس کی موت تو بار نہیں ہے، کسی کو پتا ہے کس کی کتنے دن باقی رہے گا، کس کے کتنے دن باقی رہے گا، کچھ نہیں پتا. کون اس وقت آ رہا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. اللہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس، کسی کے پاس نہیں. جب قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے تو کسی مخلوق کو علم کا، اس میں یہ کہ کسی مخلوق کو اس کا علم نہیں ہو سکتا. نمبر دو، ینزل الغیث، بارش اللہ برساتا ہے. بارش کا برسانے کی قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. کوئی برسا سکتا ہے ان بادلوں سے اتنا پانی؟ اتنا پانی تو خدا کی اتنی بڑی مخلوق کسی جگہ پر پھیلی ہو؟ مخلوق نہیں، حیوانات، چرند، پرند، پھر درخت، سبزے، یہ سب کس سے چلتے ہیں؟ پانی سے. پانی کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ رنگ، یہ پانی کا ذائقہ یہ کوئی بنا سکتا ہے؟ دنیا کی بے شمار کمپنیاں طرح طرح کے مشروبات تیار کرتی ہیں، لیکن پانی جیسا مشروب کوئی نہیں بنا سکتا. تو فرمایا کہ دوسری چیز کیا ہے؟ ینزل الغیث، اللہ پانی کو اتارتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، اللہ ہی کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم انسانی میں کس کو پیدا کر رہا ہے. یہ جو آج کل ہمارے یہاں کے ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ جی اس کی کیا ہے بچہ، یعنی لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یہ اس وقت بتاتے جب اللہ تعالیٰ بچے کی تخلیق مکمل کر چکے ہوتے، اس وقت بتاتے. لیکن جب تک بچے کی تخلیق نہیں ہوئی ہوئی ہوتی، ابھی اس بچے میں روح اللہ نے نہیں ڈالی ہوتی، اس وقت تک کسی کو علم نہیں ہوتا کہ بچہ کیا پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی. دوسری تشریح بعض لوگوں نے اس کی یہ کی کہ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کی قدرت یہ سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں. کوئی چاہے کہ میں لڑکے کو لڑکی بنا دوں، لڑکی کو لڑکا بنا دوں، یہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے. ان اللہ یخلق فی الارحام ما یشاء، اللہ تعالیٰ ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو جو پیدا فرماتے ہیں، وہ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ بناتے ہیں. وہ اللہ کی قدرت ہے، ہماری اور آپ کی کسی کی قدرت نہیں. انسان یہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ بے بس ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی بس نہیں چلتا. تو تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے رحم مادر، ماں کے پیٹ میں جو بچے کے جو بچہ ہے، وہ بچے کی قدرت اللہ کے پاس کہ لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہوگی. پھر پیدائش کا عمل کہ اللہ تعالیٰ کس پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق فرما رہے ہیں، یہ قدرت کاملہ کو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی پیدا ہو نہیں ہو سکتی. ایک کیڑا ہے، ایک جرثومہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایک خاص ذریعے سے منتقل کرتے ہیں، مرد سے عورت کے اس میں جاتا ہے رحم میں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایک بچے کی پیدائش فرماتے ہیں. وہ بچہ کس کے مراحل سے، قرآن کریم نے اس کا مراحل ذکر کیے کہ پہلے وہ خون ہوتا ہے، خون سے پھر لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑے سے پھر وزرا بنتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، اور کیا جا کر ایک انسان بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ قدرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح میری قدرت ہے، کوئی میری اس قدرت کے اندر کوئی شریک نہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے، تو کوئی کتنے جتن کر لے، کبھی کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی انسان کو پتا نہیں کہ کل کیا کرے گا. کسی کو کیا پتا ہے؟ ہم اپنے کتنے پروگرام بناتے ہیں کہ کل صبح شروع کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، اگلے دن اٹھے تو بتائے گا سب کچھ الٹا ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، کہیں اور چکر میں لگ گئے. ہوتا ہے، دن رات دیکھتے ہیں وہاں سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، عرفت ربی بفسق العذاب، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے. آپ کا دل آج پکا ارادہ ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کام ایسے ہو گئے کہ اب اپنے متعین کام پہ جا نہیں سکے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں ایسی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کام کے کرنے کا آپ ارادہ لے کر سوئے تھے، صبح کو اٹھ کر آپ کا دل بالکل بدل گیا، وہ کام نہیں کر رہے ہو. آپ کہہ رہے بھائی وہ جو میں رات کو سویا، اب میرا ارادہ بدل گیا. اب میرا ارادہ کیا ہو گیا؟ بدل گیا. کل تک تو بڑا پکا ارادہ تھا اس کام کو کرنے کا، آج صبح اٹھے تو ارادہ ختم. یہ بھی تو کیا ہے؟ فسق عزائم ہے، ارادوں کو ختم ہونا ہے. تو کسی کو پتا نہیں کہ کل کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کل ہم کیسے کریں گے، کیا ہوگا. سب اللہ کی قدرت، سب اللہ کی طاقت، اللہ نے ہی ارادوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتا نہیں کل اس نے کیا کرنا. وما تدری نفس بأی أرض تموت، کسی انسان کو پتا نہیں کس مٹی میں دفن ہونا. پتا ہے کسی کو؟ کوئی نہیں پتا. لوگ مدینہ طیبہ میں 30-30, 40-40 سال گزارتے ہیں کہ یہاں کی مٹی مل جائے. نصیب میں ہوتی ہے تو ملتی ہے، نصیب میں نہیں ہوتی تو نہیں ملتی. 40 سال بعد کوئی ایسے کام سے بھاگنے کے لیے موت آ گئی بیچ. اور ابھی ہمارے ایک بزرگ کا انتقال ہوا لاہور میں ہے، معذر مانا مشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے حضرت ڈاکٹر طلحہ صاحب آرفی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، اور وہاں کے جو دارالاسلامیہ ہیں اس کے موقع بھی. تھے، بڑے اللہ والے، بڑے بزرگوں کی صحبت یافتہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. رمضان سے پہلے عمرے پر گئے اور ہر وقت اپنی زندگی میں یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کی مٹی نصیب فرمائے. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. رہتے لاہور میں تھے، اپنی اہلیہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ شہر نواسوں میں سے کوئی تھا، تو عمرے کے لیے گئے. بالکل صحت مند، ٹھیک تھا، کوئی بیماری نہیں. صبح کوٹھے معمول کے مطابق ظہر کی نماز پڑھنے گئے. ظہر کی نماز پڑھ کر آئے، غسل کیا، غسل کر کے بستر پر سونے کے لیے لیٹے، بس پھر سوتے ہی رہے، آنکھیں نہیں کھلی. اللہ نے بلا لیا. اب وہاں کی مٹی لکھی ہوئی مغرب کی، وہاں مجھے شب برات بھی تھی مدینہ طیبہ میں، تو عشاء کی نماز میں شب برات میں جنازہ ہوا اور یوں صحابہ کرام کے درمیان جناب جا کر اللہ نے ان کو مٹی نصیب کروا دی. اب کون کیا کرے گا، کسی کا کوئی بس ہے اس کے اوپر؟ کوئی بس نہیں، صرف اللہ کے فیصلے. وما تدری بأی نفس، وما تدری نفس بأی ارض تموت. ہمارے قاری صاحب تھے دارالعلوم کے قاری عبدالرشید صاحب، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، ساری زندگی میں نے ان کو قرآن کریم پڑھاتے ہوئے ہی دیکھا. میرے بھی استاد تھے، میرے بھی ان سے قرآن پاک پڑھا تھا، تجوید بھی پڑھی اور کچھ سپاہی بھی ان سے پڑھے تھے، اور اس وقت سے لے کے اور اس سے بھی بہت پہلے سے دارالعلوم میں قرآن شریف پڑھاتے پڑھاتے. ہر سال عمرے پہ جانے کا معمول تھا، تو آج پر پچھلے رمضان عمرے پر گئے، وہاں جاتے بالکل ٹھیک ٹھاک، تو وہاں جا کے بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے. اس طرح اتنے بیمار ہوئے کہ واپسی کی کوئی صورت نہیں تھی. پھر وہیں انتقال ہو گیا اور جنت المعلا میں ان کو جگہ ملی. جنت المعلا میں آج کل اچھے اچھے لوگوں کو جگہ نہیں ملتی، جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مزار ہے. ہمارے جو ان کے شاگرد ہر طرح تھے ماشاء اللہ، ان کے شاگردوں میں جا کر محکمے میں بات کی کہ دیکھیں یہ قرآن کریم کے بہت بڑے قاری ہیں، ساری زندگی انہوں نے کلام پاک کی خدمت کی، ہزاروں ان کے شاگرد ہیں، تو ہماری درخواست ہے کہ ان کو قبر جنت المعلا میں دے دی جائے. جنت المعلا کی بات کی، یہ کوئی اور بات نہیں کی. اس کے دل میں اللہ کے بچوں اللہ کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو اللہ تو دلوں کو مسفر کرواتے ہیں. اس نے کہا کہ میں ان کو وہاں جگہ دوں گا جو احاطہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا احاطہ، اس کے اندر جگہ دوں گا. اس میں تو بڑے 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 لوگوں کو وہاں جگہ نہیں ملتی. اس نے کہا احاطہ ہوگا، اس احاطہ میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کون گیا. جہاں اس کے دل میں اللہ نے ڈالی وہاں قبر میں گئے، وہاں ان کو جگہ ملی. دیکھو اللہ نے کیسا لگا. اس میں انسان کے اعمال کو بہت دخل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انسان کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ بڑے عمل رکھتے ہیں. اچھے اعمال ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا میں بھی اچھا معاملہ کرنا. تو کہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مزار، جہاں حقیقت وہاں پہنچ بھی نہیں پاتے، وہاں قریب میں آپ جائیں فاتحہ پڑھنے جا بھی نہیں پاتے. وہاں اللہ نے اس انسان کے دل میں جگہ دی اور بالکل قریب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین رضی اللہ عنہ کے دل میں کہ قریب میں بالکل ان کو یہ جگہ دی. اللہ یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں، دیکھو یہ انسان کے اعمال اس کے کام آتے. تو فرمایا کہ کیا فرمایا کہ چوتھی چیز جو ہے، پانچویں چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ ماں تدری نفس بھی علی عظیم تمو، اس زمین میں تم دخل کیے جاؤ. ہاں اچھی زمین کے حصول کے لیے اعمال اچھے کرے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی جگہ دے دے، یہ فیصلہ تو اللہ کا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے معرفۃ القرآن میں لکھا، اس صورت میں تو نہیں کسی اور جگہ پر لکھا ہے، کہ جب اللہ نے زمین بنائی، مخلوق کا خدا بنائی، انسانوں کو بنایا، تو اللہ تعالی نے پوری زمین سے مٹی لی، پوری زمین کے تمام کونے سے جگہ جگہ سے مٹی لی، افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا، ایشیا، سارے جگہ مٹی لی. اب کہیں کے انسان کالے ہیں، کہیں کے گورے ہیں، کہیں کے لمبے ہیں، کہیں کے چھوٹے ہیں، کہیں کے چہرے چپٹے ہیں، اللہ کے مخلوق کا ہر طرح کی. تو حضرت مفتی صاحب نے لکھا کہ اللہ نے ساری زمین سے مٹی لی، اس مٹی سے اللہ نے پھر انسان کو بنایا. تو فرمایا کہ انسان کی خمیر میں جہاں کی مٹی ہوتی ہے انسان وہیں دفن ہوتا ہے. انسان کے خمیر میں جہاں کی مٹی ہوتی ہے انسان وہیں دفن ہو جاتا ہے. لیکن یہ کسی حدیث کے حوالے سے نہیں ہے، اگر نہیں تو اپنی بات کسی لکھی ہے کسی کے حوالے سے. لیکن بہرحال اچھی موت، اچھی موت یہ انسان کے اعمال میں سے اچھے اعمال کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے. اچھی حالت میں موت آئی, سجدے میں موت آ گئی, نماز میں موت آ گئی, حج کے سفر میں موت آ گئی, عمرے میں موت آ گئی, منا میں موت آ گئی, عرفات میں موت آ گئی. میرے نانا کا جب انتقال ہوا, بہت پہلے کی بات ہے, تو حج پر گئے ہوئے تھے, منا میں مسجد خیب کے سامنے ان کا خیمہ تھا اور عرفات میں روانگی کے لیے بس میں بیٹھے تھے کہ وہاں دل کا دورہ ہوا وہاں موت آ گئی. تو عرفات کے لیے بس روانگی تھی. اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح بناتا ہے, کسی کو سجدے میں بلا لیتا ہے, کوئی سجدے میں ہوتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے, حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص خاص شاگرد, لکھا کہ جب ان کی وفات, بہت بیمار تھے اور پوری خلافت کے قاضی القضات بھی تھے, چیف جسٹس بھی تھے, پوری خلافت کے, اتنی مصروفیت میں بھی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ 200 رکعت نفل نماز پڑھنا معمول تھا. 200 رکعت جب وہ خلافت کے قاضی القضات تھے. اس وقت جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے تلامذہ نے لکھا کہ ہم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قاضی ابو یوسف کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے, تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سخت تکلیف میں تھے, لیکن اس وقت بھی ان آنے والے لوگوں کو, ان کے شاگرد ہی ہوں گے یقیناً, شاگرد کے درجے میں تھے, ان آنے والوں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ جب رمی کرتے ہیں احج کے موقع پر, جماعت کی رمی کرتے ہیں, تو وہ پیدل کرنا افضل ہے یا سواری کے اوپر افضل ہے؟ کہنے لگے کہ ہم, ان کے شاگرد کہنے لگے کہ ہم اتنے حیران ہوئے کہ اتنی تو تکلیف میں ہے اور دماغ چل رہا ہے کہاں پر, مسئلے مسائل کی تحقیق میں دماغ ادھر چل رہا ہے. تو کہنے لگے, ہم نے ان سے کہا کہ حضرت ہم آپ کو دیکھ کر بتا دیں گے, آپ اس پر اپنے دماغ پر زور نہ ڈالیں, ہم آپ کو دیکھ کے بتا دیں گے مسئلہ. فرمان لگے نہیں, میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر انسان صحت کی حالت میں ہو, امام قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں, اگر انسان صحت کی حالت میں ہو تو پیدل چل کر رمی کرنا افضل ہے, اور اگر بیمار ہو تو سواری کی حالت میں افضل ہے. فرماتے یہ کہا اور اس کے بعد انتقال ہو گیا. موت تک دماغ کس میں چل رہا ہے؟ اسی میں چل رہا ہے. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے فتاوا عزیزیہ کے نام سے فتوا بھی ہے, ان کے لکھا کہ جس وقت ان کی موت آئی تو ہاتھ میں فتوا تھا, اس کو لکھ رہے تھے, لکھتے لکھتے ان کے سینے کے بڑوں فتوا آگے گئے. اس حالت میں اللہ نے موت دی. یہ جو معرفت القرآن ہے, حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصریف فرمایا, جب اس کا انگلش ترجمہ ہو رہا تھا تو انگلش ترجمہ کر رہے تھے حسن عسکری صاحب, جڑے مشہور نامور آدمی ہیں, اور انگلش میں اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا. حسن عسکری صاحب اس کا ترجمہ کر رہے تھے. جب اس آیت کی تشریح پر پہنچے, وما اصابتکم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ جب آیت پڑھی قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, اس آیت کا ترجمہ لکھ کے پڑھے ہوئے موت آ گئی. ویزا اصابت کو مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, اس کی تشریح کی موت, وہاں پر آ کے ترجمہ تمام کر رو گیا. دیکھو ہمارے بھی ٹاؤن کے استاد تھے حضرت مولانا ادریس صاحب, ہمارے استاذ تھے, ان کے سسر تھے, وہ جی ٹاؤن میں ہمارے دارالعلوم میں بھی شروع میں پڑھاتے رہے, لیکن پھر آخر وقت میں آخر تک جی ٹاؤن مدرسے میں پڑھاتے, اور جلالین کا بڑا پرانا درس تھا, بہت پرانا جلالین شریف جو پرانے پاک کی تفسیر کی کتاب ہے وہ پڑھاتے, درس میں سبق پڑھا رہے, سبق پڑھاتے پڑھاتے اس آیت کی جب تشریح کی کہ ان الابرار لفی نعیم, کہ بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے, ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ جنت میں, اس کی تشریح کی, ختم کی, وہیں درزگاہ میں موت آ گئی. اس آیت کی تشریح پر ان الابرار لفی نعیم, یہ موت ہوتی ہے اللہ کے لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ زندگی کو اپنے سنوارنے کی توفیق عطا فرما, زندگی کو بنانے کی توفیق عطا. یوں تو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے، کس کی بخشش ہونی ہے، کس کی بخشش نہیں ہونی، یہ تو فیصلے اللہ کے ہیں، یہ تو کسی کے ہیں نہیں، نہ کوئی بیچ میں کچھ کر سکتا. لیکن کوشش اپنی دنیا کی زندگی میں آخرت کو بہتر بنانے کی کہ ہر انسان کر سکتا ہے، جیسی کوشش ہوگی ایسا اللہ تعالی انسان کے ساتھ معاملہ کروائے گا. اور کوشش ہر انسان کو اپنی ہی کرنی ہے، ہر انسان کو اپنی کوشش کرنی ہے. جس کو جو زیادہ کوشش کرے گا وہ زیادہ کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نواز کرے گا. یہ فرمایا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے، اللہ باخبر بھی ہے. یہ ہماری یہ سورہ ہماری یہ ختم ہو گئی آج، انشاءاللہ پھر ابھی اگلی سورہ جو ہے وہ سورۃ السجدہ انشاءاللہ شروع کریں گے. دعا فرما دیجیے اللہ وسلم علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. يا الله هذا تمام غناك تمام گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما. عذاب قبر سے محفوظ فرما. پل صراط پر سے گزرنے کو آسان فرما. یا اللہ آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرما. جہنم سے دوزخ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کی رضا کے لیے ہوں، آپ کی رضا کے مطابق ہوں، سنت کے مطابق ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم پر یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ایک درخواست آپ سے ہے، آج ترکی میں الیکشن ہو رہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس الیکشن کو میں مسلمانوں کو طیب اردگان کو فتح مبین عطا فرما. اس کے مقابل میں جو طاقتیں کھڑی ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں کہ کیسے کیسے سیکولر طاقتیں ہیں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ طیب اردگان کو فتح مبین عطا فرما اور وہاں پر اسلام کا بول بالا فرما، وہاں پر ان حالات سے ترکی کو دوبارہ محفوظ فرما کہ ترکی کے اوپر ماضی میں گزر چکے ہیں. یا اللہ وہاں پر مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما، فتح مبین عطا فرما اور دین کا بول بالا وہاں پر فرما. کفار کو اور غداروں کو یا اللہ شکست خاش دے دیجیے اپنے فضل سے یا اللہ، اور وہاں پر یا اللہ تمام مسلمانوں کو عافیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع